حالات حاضرہ میں چند موضوعات ہیں توجہ طلب، کچھ مختصر طور پر بیان ہوں گے اور ایک دو کی ذرا وضاحت کی ضرورت ہے. پہلا مطلب، پاکستان کے اندر دو روز پہلے لاہور میں خودکش دھماکہ ہوا. لاہور کی معروف زیارت گاہ داتا صاحب کے مزار کے باہر خودکش دھماکہ ہوا، جس میں 10 سے 11 افراد جان بحق ہوئے اور کافی تعداد زخمی بھی ہوئے. یہ افسوسناک واقعہ ہے اور ماہ رمضان کے اندر اور ایسے حالات میں کہ جب پاکستان میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے، دہشت گردی کی جڑیں ختم کر دی ہیں، دہشت گردی ملک سے صاف ہو گئی ہے، اور دہشت گرد اس طرح پہلے بلوچستان میں یہ اقدامات کرتے رہے تواتر کے ساتھ، اور اب پنجاب کے اندر اور وہ بھی لاہور شہر کے اندر، اور لاہور شہر کے بھی مرکزی ایسے حصے میں جہاں پر روزانہ ایک ہجوم رہتا ہے لوگوں کا، عوام کا، اس مزار پہ زیارت کرنے والے زائرین بھی، اور ویسے کاروباری علاقہ ہے، اور وہاں پر آ کر یہ کاروائی کر جانا ان تمام دعووں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور جیسے بارہا اشارہ ہوا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی بیانات سے ختم نہیں ہوتی، کچھ مؤثر اقدامات ہوئے ہیں لیکن ناکافی ہیں، دہشت گردی کی بنیادوں کو نہیں چھیڑا گیا، دہشت گردی کے اصل جو ڈھانچہ ہے وہ اپنی جگہ محفوظ ہے، اور جب تک وہ ڈھانچہ محفوظ ہے دہشت گردی پاکستان سے ختم نہیں ہوگی. وقفے آئیں گے اس میں اور اتار چڑھاؤ رہے گا لیکن خاتمہ نہیں ہوا. دہشت گردی کے جو اصل جڑیں ہیں جن کی طرف ذمہ دار افراد بھی خود اب اشارہ کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ یہی جڑیں ہیں دہشت گردی کی، جیسے چند روز پہلے پاکستانی افواج کے ترجمان نے باقاعدہ طور پر صحافیوں، سینئر صحافیوں کی موجودگی میں دہشت گردی کے بعض عوامل کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ضمناً ان امور کی طرف اشارہ کر گئے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے بڑے سلسلے ہیں، لیکن ان سلسلوں کو کس طرح سے کنٹرول کریں اس میں ناتوان اور عاجز نظر آتے ہیں. مثلاً جیسا بارہا ذکر کیا کہ تین بڑی جڑیں پاکستان میں دہشت گردی کی موجود ہیں، جنہوں نے مل کر دہشت گردی شروع کی ہے اور دہشت گردی کو یہاں تک پہنچایا ہے. یہ 40 سالہ سفر دہشت گردی کا پاکستان میں ان تین عوامل نے انجام دلوایا ہے. ایک، پاکستان کے اندر سرکاری سرپرست ہیں دہشت گردی کے، کہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا. سرکاری سرپرستی میں، ریاستی اداروں کی سرپرستی میں دہشت گردی شروع ہوئی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ افغانستان جنگ جب شروع ہوئی تو پاکستان میں دہشت گردی کا آغاز ہوا. وہ افغانستان جنگ میں کون شریک ہوا، کس کا فیصلہ تھا، کون پاکستانیوں کو افغانستان میں لے کے گیا، اور پاکستان میں جہادی کلچر کس نے شروع کیا، آغاز کیا. دوسرے نمبر پر انہوں نے اشارہ کیا، اور وہ بھی درست اشارہ تھا لیکن رائے حال میں عاجز نظر آتے ہیں، اور وہ یہ کہ دہشت گردی کی جو نرسریاں بنائی گئیں، اکیڈمیاں بنائی گئیں، مدرسے ایسے دہشت گردی کے لیے تشکیل دیے گئے، جو دوسرے مسلمانوں کے قتل کا جواز فراہم کرتے ہیں اور ذہن بناتے ہیں، ان مدارس کو کہا کہ 100 کے قریب یا 100 سے کم مدارس پاکستان کے اندر ہیں جن کے اندر یہ کام ہوتا ہے، لیکن ان 100 مدارس پہ ہاتھ ڈالنا، 100 مدارس کو بند کرنا، 100 مدارس کے متولیوں کو سزا دینا، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہذا 100 مدارس کا جرم 30,000 مدارس کو سزا دینی ہے۔ 100 مدارس موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، ان کو آج بھی مدد دے رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر ہی، البتہ یہ 100 مدارس اسٹیبلشمنٹ کے اعداد و شمار اور معیاروں کے مطابق ہیں، ورنہ زیادہ ہیں، ہزاروں مدارس ہیں ایسے جو عربی پیسے سے پاکستان کے اندر بنے ہیں، چلے ہیں، اور جن کا مقصد ہی دہشت گردی اور قتل و غارت کی اکیڈمی بنانا تھا۔ انہیں نہیں چھیڑتے، یہ اگر چھیڑیں بھی تو 100 مدارس کے بجائے، دہشت گردی کے اڈوں کے بجائے 30,000 مدارس کا رخ کر لیتے ہیں کہ انہیں جکڑ لو، انہیں پکڑ لو، انہیں مجبور کرو، ان کے لیے قوانین بناؤ، انہیں ماتحت کرو۔ یہ اگر کر بھی لیے آپ نے تسخیر، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، چونکہ 30,000 مدارس تو دہشت گردی نہیں کر رہے، وہ 100 مدارس دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ان کی طرف جاؤ، نام لے کر ان کے اوپر بورڈ لگاؤ کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی بازار میں کوئی فیکٹری یا کوئی دکان، اس کے اندر اگر لوگوں کے لیے کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہوتا ہے تو محکمے آ کے فوراً سیل کر کے اوپر لکھ جاتے ہیں کہ یہ دکان بند ہے، سیل ہے، چونکہ اس کے اندر غیر قانونی کام ہو رہا تھا۔ یہی کام کریں مدارس کے ساتھ، بند کر دیں ان کو، لیکن ناتوان ہیں۔ سرکاری سرپرستی باقاعدہ دہشت گردی کو حاصل ہے، تھی خود سرکار کے اندر، چونکہ یہ بارہا آیا ہے، پچھلی جو پارلیمنٹ گزری ہے اس کے متعلق پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اس کے اندر موجود 37 یا 47 پارلیمنٹیرین دہشت گردی کے حامی ہیں۔ اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جوان چیئرمین، وہ عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کے وزراء اور پارلیمنٹ میں بیٹھے افراد یہ کالعدم تنظیموں کے ساتھی ہیں، بار بار کھل کے میڈیا کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ ان کے تعلقات ہیں، یہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو سرکاری ادارے، سرکاری ترجمان، سرکاری سطح پر منظور شدہ پارٹیاں، ان کے ذمہ دار لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تکفیریت کے اڈے تو دوسرے مسلمانوں کے خون کو جائز قرار دیتے ہیں بہانہ، اور عربی پیسہ۔ اب تینوں چیزیں پہلے سے بڑھ کر ہو رہی ہیں، عربی پیسہ پہلے سے زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے، اور انہی ممالک سے آ رہا ہے جن ممالک نے پاکستان کو آگ میں جھونکا ہے، دہشت گردی کی آگ میں۔ تین بڑے ملک تھے جنہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ لگایا ہے دہشت گردی کے فروغ کے لیے، اور تینوں ابھی تک دے رہے ہیں، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات۔ یہ تین ملک کھل کے پاکستان کے اندر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور ابھی جو انہوں نے نیا پیکیج پاکستان کو دیا ہے اس کے آثار بھی پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں، کہ میں اگلے موضوع میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ لہٰذا جب تک یہ تین عوامل موجود ہیں، سرکاری سرپرستی دہشت گردی کو حاصل ہے، اور جب تک قتل و غارت کے جواز فراہم کرنے والے ادارے اور نرسریاں موجود ہیں، اور جب تک عربی پیسہ آ رہا ہے ملک کے اندر، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ جو اس وقت جاری ہے، ملک کے اندر وہ شیعہ جوان جو لاپتہ ہیں اٹھا لیے گئے ہیں اور ان کے رہائی کے لیے آزادی کے لیے کراچی میں کئی دنوں سے احتجاج ہو رہا ہے اور اس احتجاج کے خلاف حکومتی عکس العمل موجودہ صدر مملکت عارف علوی صاحب کی اپنی نجی رہائشگاہ کراچی میں اس کے سامنے مومنین خصوصاً اسرا اور لاپتہ افراد جنہیں اغوا کر لیا گیا ہے سرکاری اداروں نے اور بغیر کسی عدالتی کارروائی کے بغیر کسی اظہار کے بغیر بتائے ہوئے انہیں اٹھا کے لے گئے ہیں اور اتا پتہ ان کا نہیں دیتے، ان کے خاندان، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی اور ان کے لواحقین دھرنے کے اندر کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ابھی تک جو احتجاج کرنے والے سرکردہ افراد ہیں ان کے بیانات کے مطابق حکومتی بعض افراد جو گئے ہیں دھرنا دینے والوں سے مذاکرات کے لیے یا انہیں دھرنا ختم کرنے کے لیے اکسانے کے لیے، ان سب نے اظہار لا علمی کا کیا کہ ہمیں نہیں ہے پتہ، یعنی لا علم لاپتہ افراد کے متعلق لا علمی ظاہر کی ہے کہ یہ نامعلوم بھی ہیں، کہاں ہیں یہ، کس کے پاس ہیں، کس نے اٹھایا ہے، کیوں اٹھایا ہے، یہ نہیں بتاتے۔ اس دوران یہ جو متعدد افراد یعنی ملک سے ملا کے کوئی 80-85 کے قریب جوان ان آخری دنوں میں اٹھائے گئے اور ان میں سے کچھ تو کئی سالوں سے لاپتہ ہیں، کوئی 2 سال سے، کوئی 3 سال سے، اور ان کا کوئی اتا پتہ موجود نہیں ہے۔ کچھ کو پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کو بالکل لاپتہ رکھتے ہیں اور کچھ کے اوپر کیس بنا دیتے ہیں۔ اس وقت جو ملک کے اندر تشیع کے خلاف ایک نئی لہر اٹھی ہے اور نیا منصوبہ ایک حالت تشکیل میں ہے بلکہ حالت وقوع میں ہے، جس کے تانے بانے سب کو معلوم ہیں کہ کیسے شروع اور کیوں شروع ہوا ہے تشیع کے خلاف، جس طرح عربی ممالک نے پاکستان کو مالی پیکج دیے ہیں، محمد بن سلمان نے پاکستان کو اس بحرانی معیشت کے دوران آ کر وعدے دیے ہیں پیسوں کے اور ڈالروں کے، عرب امارات، متحدہ عرب امارات نے دیے ہیں، ابھی قطر نے نئے وعدے دیے ہیں ان کو۔ یہ پیکج جو انہوں نے دیے ہیں مفت میں نہیں دیے، پاکستانیوں کے عشق و محبت میں گرفتار ہو کر یہ وعدے نہیں دیے بلکہ پاکستانیوں سے، پاکستانی حکومت سے، پاکستانی اداروں سے اور افراد سے انہوں نے اپنے مطلوبہ کام لینے ہیں۔ اس وقت پورے خطے کے اندر اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کا یہ ایک حصہ ہے پاکستان میں تشیع کے بارے میں جو فضا بن رہی ہے میڈیا پر، سرکاری محکموں کے اندر اور مختلف حلقوں میں ایک خطرناک منحوس منصوبہ حالت تشکیل و تکمیل و تعمیل کی صورت میں ہے۔ وہ عالمی صورت یہ ہے کہ یہ مثلث جو اس وقت مشرق وسطی میں اور پوری اسلامی دنیا میں سایہ ڈالے ہوئے ہے، امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک، آل سعود، سعودی عرب، یہ تین پورے عالم اسلام کے خلاف اور بالخصوص تشیع کے خلاف اس وقت سمجھوتا کر کے اور پوری توانائی کے ساتھ میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ ایران کا محاصرہ شدت کے ساتھ جاری ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ایران پر پابندیاں ہیں، ایران کو جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں، ایران کے ساحلوں پہ امریکہ نے بحری بیڑا بھیج دیا ہے، جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، ان کے تمام درآمدات برآمدات پر پابندی لگا دی ہے، دوسرے ملکوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جو بھی ایران کے ساتھ تجارت کرے گا اس پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی، شدت کے ساتھ ایران کے اوپر دباؤ ہے۔ یہ دباؤ اس لیے ہے کہ ایران کے عوام تنگ آ کر ایرانی حکومت اور ایرانی سسٹم کے خلاف، قیادت کے خلاف کھڑے ہوں، اعتراض کریں اور اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے جو ایران کے اندر اس وقت قائم ہے، اسلامی حکومت۔ صہیونی، سعودی اور امریکی، یہ تین مل کر اس منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ امریکی میزائل سسٹم بلاک کرنا چاہتے ہیں، ایرانی میزائل سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایران کے تیل کی پیداوار کو نابود کرنا چاہتے ہیں، ایران کے اندر باقی جو انقلابی ادارے ہیں جیسے سپاہ پاسداران، ان کو پابندی لگا دی ہے، دہشت گرد قرار دیا ہے اور ان کے لیے مختلف اقدامات انجام دے رہے ہیں، کبھی عربی نیٹو بناتے ہیں، کبھی اسلامی ممالک کی فوج بناتے ہیں، دوسرے ممالک سے فوج کرائے پہ لے لیتے ہیں، مختلف ممالک کو مالی پیکج دے کے ساتھ ملا کر ایران کے گرد دائرہ تنگ کر رہے ہیں، ایرانی سرحدیں ناامن کر رہے ہیں۔ یہ اصل سینیریو جو اس وقت حالت وقوع میں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایرانی قیادت، انقلابی قیادت الحمدللہ پہلے کی طرح ہی پائیدار، استوار، قائم، مضبوط ارادے کے ساتھ ان سب کے مقابلے کے لیے تیار ہے اور کر بھی رہے ہیں مقابلہ، ہر چند اندر معیشتی مشکلات روز افزون ہیں اور زیادہ ہیں، لیکن ہر محاذ کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ہوشیاری کے ساتھ سنبھالا ہوا ہے۔ اسی کا ایک حصہ ہے، چونکہ امریکی نظام، امریکی سیاسی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایران کی حکومت ختم ہو، وہ ایرانی حکومت کے خلاف ہیں، یعنی ولایت فقیہ کے خلاف ہیں، ولی فقیہ کے خلاف ہیں، اس نظام کے دشمن ہیں، صہیونی انقلاب اسلامی کے مخالف ہیں اور سعودی تشیع کے مخالف ہیں۔ تینوں ایک نظریہ نہیں رکھتے ایران کے متعلق، تین جہاد سے آپس میں متحد بنے، اتحادی بنے ہیں۔ صہیونسٹوں کو چونکہ انقلاب سے بہت تکلیف پہنچی ہے، انقلاب کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، پریشانی ہوئی ہے ان کے لیے، اس وجہ سے وہ انقلاب کے دشمن ہیں کہ انقلاب ہی ختم ہو جائے۔ امریکی چاہتے ہیں کہ انقلاب رہے لیکن لیبرل لوگوں کی شکل میں بے شک رہے، ولایت فقیہ کا نظام ختم ہو کر جمہوری نظام وہاں پر قائم ہو اور امریکہ کی حمایت میں ہو، امریکہ کا حامی اور امریکہ اس کا حامی ہو۔ اور سعودی یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں یہ جو مضبوط تشیع کی پائیگاہ ہے اور مرکز ہے، یہ ختم ہو، یہ نابود ہو جائے۔ سعودیوں کی تحلیل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر تشیع کو تقویت ہوئی ہے، اور ظاہر ہوئی ہے، اس میں کوئی غلط تجزیہ نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر تشیع مضبوط ہوا ہے، حتیٰ وہ ممالک جہاں پر تشیع اظہار وجود نہیں کر سکتا تھا وہاں پر بھی تشیع میں احساس پیدا ہوا ہے اور تشیع نے سر اٹھایا ہے، جیسے بحرین کے شیعہ ہیں جو تاریخ بھر میں مقہور اور مغلوب اور مظلوم آ رہے تھے، اب آ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا انہوں نے شروع کیا ہے، اور بحرینی نظام شدت کے ساتھ بحرین میں تشیع کو سرکوب کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف اتحاد بنا رہا ہے، ہر ملک کو اکسا رہا ہے، پاکستان کو بھی اکسا رہا ہے، پاکستان پہ دباؤ ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت نہیں کرنی، ایران سے گیس نہیں لینی، ایران سے تیل پٹرولیم نہیں لینا، پاکستان کی بنیادی ضرورتیں جو ایران پاکستان کے بارڈر پہ اس کو دے رہا ہے وہ نہیں لینی۔ جیسا پہلے بارہا کہا ہے کہ ایران پاکستان اگر آپس میں تجارت یا اقتصادی فورم بن جائے، جس طرح چین پاکستان کا آپس میں بنا ہے، تو پاکستان کی بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور پاکستان ترقی کی راہ پر تیزی سے سفر کرنا شروع کر دے گا اگر ایران کے پوٹینشیل سے استفادہ کرے، اور نتیجتاً پاکستان کی توانائیوں سے ایران استفادہ کرے، دو پڑوسی ملک، تو دونوں کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. لیکن بیچ میں مزاحم امریکہ ہیں اور عربی ملک ہیں. امریکہ ایران کے خلاف اتحاد تشکیل دے رہا ہے، مختلف ممالک اور حکومتوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، ساتھ ہی چائنا کے خلاف بھی مہازارائی کے لیے میدان بنا رہا ہے. اب بیچ میں پاکستان چونکہ چائنا کا دوست ہے، اب پہلے جیسا صمیمی دوست نہیں رہا لیکن مجبوری کا دوست ہے ابھی بھی، چونکہ چائنا نے اتنا پیسہ لگا دیا ہے پاکستان میں کہ اب چائنا یہ دوستی کبھی چھوڑ نہیں سکتا، ورنہ اس کا اپنا سرمایہ سارا ڈوبتا ہے. پاکستان کا تو نقصان ہوگا ہی چائنا پاکستان دوستی ختم ہونے میں، لیکن چائنا کا زیادہ نقصان ہوگا چونکہ پیسہ سارا ان کا لگا ہوا ہے. لہذا وہ اصرار رکھتے ہیں کہ چائنا پاکستان دوستی قائم رہے، امریکہ اس دوستی کو ختم کرنا چاہتا ہے. اگر یہ قائم رہتی یہ دوستی، اور امریکہ جو چائنا کے ساتھ اقتصادی تجارتی جنگ میں ہے اور اس جنگ میں پھر شدت آ گئی ہے دوبارہ ایک دفعہ سمجھوتا ہونے کے بعد، یا ایک دفعہ اس میں وقفہ آنے کے بعد دوبارہ اس میں شدت شروع ہوئی ہے، اس میں بھی پاکستان دخیل ہے، پاکستان پہ دباؤ ہے. پاکستانی معیشت چونکہ مفلوج ہے، مفلوج ہے ان کرپٹ سیاستدانوں اور حکمرانوں اور نالائق اور نااہل اشرافیہ نے اس کو بالکل نابود کر دیا ہے. اس وقت پاکستان ایک پاکستانی حکومت گدائی کی حالت میں ہے، گدائی کر رہے ہیں. اس گدائی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کا سہارا لیا ہے. عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان کے اندر اپنی جڑیں اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر بہت مضبوط کر دی ہیں کہ اس وقت پاکستان کا نظام پارلیمانی ہے. پارلیمانی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں جو نمائندے عوام کے منتخب ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں آتے ہیں، حکومت میں وہی ہوں گے جن کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، یہی حکومت میں ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی حکومت میں نہیں آ سکتا، حکومتی عہدوں پر کابینہ میں نہیں آ سکتا. لیکن اس وقت ایسے نہیں ہیں، حکومتی نمائندے جن کے ذریعے سے حکومت بنی ہے وہ اپنا معاوضہ لے کر علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکومتی عہدے دار سارے غیر پارلیمانی ارکان، غیر منتخب شدہ افراد جنہیں وزیروں کی جگہ، منسٹروں کی جگہ لا کر بٹھا دیا گیا مشیر بنا کر، اور یہ سب آئی ایم ایف کے اور عالمی مالیاتی اداروں کے ملازمین ہیں باقاعدہ، جنہیں آئی ایم ایف نے، یعنی وہی محکمہ جو جس کے بارے میں ہمارے موجودہ حکمرانوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، اور اس کے پاس جانا پڑا تو ہم خودکشی کر لیں گے اور گدائی نہیں کریں گے، نہ صرف ان کے پاس گئے ہیں بلکہ ان کے ملازمین اس وقت وزیر اور منسٹر اور مشیر بن گئے ہیں، سارے انہی کے ملازمین. ظاہر ہے آئی ایم ایف کے جو ملازمین آئیں گے جو معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے حق میں تو کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، پاکستان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اپنے اہداف اور پورے کریں گے. اس گیرودار میں، اس کشمکش میں عربی ملکوں نے بھی پاکستان میں پیکج، مالی پیکج دیا ہے کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، وہ پیسہ بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اکاؤنٹ میں رکھیں گے. ابھی پیسہ، عربی پیسہ خرچ کرنے کا حق نہیں ہے، اکاؤنٹ میں رکھیں گے تاکہ آپ کے اکاؤنٹ کی ویلیو رہے اور اس کی بنیاد پر آگے آپ کے نظام چلتا رہے. یہ پیسہ کچھ دیا ہے انہوں نے اور کچھ دینا ہے، لیکن وہ مشروط پیسہ ہے. وہ مشروط پیسہ یہ ہے کہ سعودی عرب تشیع کا دشمن ہے، صہیونسٹ انقلاب کے دشمن ہے، انقلابی فورسز کے دشمن ہے، انقلابی افراد کے دشمن ہے، اور امریکہ ایرانی حکومت گرانا چاہتا ہے. تینوں کی علیحدہ علیحدہ ترجیحات ہیں. امریکہ نے تمام انویسٹمنٹ اپنی حکومت تبدیل کرنے کے لیے لگائی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے سارا پیسہ انقلاب کے خاتمے کے لیے انویسٹ کیا ہوا ہے، اور سعودی عرب نے تشیع کے خلاف انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ ایران کے اندر بھی دہشت گرد گروہ بنائے ہیں مختلف، اور اندر بھی ان کی تشکیلات ہیں، ملک سے باہر بھی ہیں، اور پڑوس کے ممالک میں بھی ہیں، جیسے پہلے کر چکے ہیں، داعش کو بنایا، القاعدہ کو بنایا، اور اس کے علاوہ سوریا میں بہت سارے گروہ انہوں نے بنائے، لبنان میں بنائے، سب کو شکست ہوئی ہے۔ تنہا جگہ جہاں پر انہیں کامیابی ملتی ہے سعودی عرب کو، پاکستان ہے۔ پاکستان میں جب آ کر وہ یہ منحوس منصوبہ پیکیج دیتے ہیں تو انہیں باقاعدہ مثبت جواب ملتا ہے، اور اچھا رد عمل پاکستان سے ان کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ ایک طرف سے یہ محاصرہ عالمی طور پر تشیع کا، جنگی جہازوں کے ساتھ، بحری بیڑوں کے ساتھ، اور جنگ کا ماحول، اور کہ ایسے لگتا ہے کہ بس آنے والے چند دنوں میں ایران امریکہ جنگ شروع ہونے والی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے، اور دوسری طرف سے پاکستان کے اندر یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے تشیع کے خلاف، کہ جب پاکستان کے وزیراعظم ایران کے دورے پر گئے ہیں، اسی دن اعلان کیا گیا کہ ایران سے دہشت گردوں نے آ کر بلوچستان میں دہشت گردی کی ہے، اور پھر واپس ایران چلے گئے ہیں، ایران میں ان کے کیمپ ہیں، اڈے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ بیان دیا ہے۔ جب ایرانی صدر پاکستان آئے تھے تو انہوں نے بیان دیا تھا کہ ایران سے انڈین جاسوس آیا ہے اور وہ پاکستان بلوچستان میں پکڑا گیا ہے، کلبھوشن۔ پھر ایران کے اندر جا کر وزیراعظم نے جو دورہ کیا، باتیں کیں، ان باتوں میں انہوں نے اعتراف کیا جا کر کے پاکستان سے ایسے دہشت گردی کی کاروائیاں پاکستان کے اندر دہشت گردوں نے انجام دی ہیں ایران میں جا کر، اور ہم کنٹرول کریں گے، اب نہیں کرنے دیں گے ان کو یہ کام، یہ انہوں نے اعتراف کیا۔ جس کے خلاف، وزیراعظم کے خلاف، یہاں پاکستان میں بہت طوفان اٹھا، جنجال اٹھا پارلیمنٹ کے اندر اور باقی جگہوں پر، میڈیا کے اندر، کہ وزیراعظم نے یہ وہاں جا کر کیوں کہا کہ پاکستان سے دہشت گرد وہاں جا کر کاروائیاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان لاپتہ افراد کے لیے یہاں سے احتجاج تحریک شروع ہوئی، ان کے اہل خاندان نے، ان کے اسیروں کے اور لاپتہ جوانوں کے خاندان اور لواحقین نے بعض دیگر مومنین کے ساتھ مل کر کراچی میں احتجاج شروع کیا۔ اس احتجاج کے بعد کراچی کی پولیس کے ایک افسر نے پریس کانفرنس کی، اور اس نے کہا کہ ہم نے 28 آدمی پکڑ لیے ہیں، اور یہ جتنے لاپتہ افراد تھے، جو کوئی 6 مہینے سے لاپتہ تھا، کوئی 2 مہینے سے لاپتہ تھا، کوئی 3 ماہ سے لاپتہ تھا، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم نے پچھلے ہفتے، کہ ہم نے ابھی پکڑے ہیں، تازہ یہ گروہ پکڑا ہے، اور یہ پڑوسی ملک سے تربیت لے کر آیا تھا۔ پڑوسی ملک سے مراد ان کی ایران ہے، کہ گویا یہ پڑوسی ملک سے تربیت لے کر آیا تھا، اور انہوں نے کتنے 28 لوگوں کی ریکی کی ہوئی تھی جن کو یہ مارنا چاہتے تھے پاکستان میں، اور ہم نے بر وقت کاروائی کر کے انہیں پکڑ لیا۔ انہی لاپتہ افراد کو پہلے کیوں اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ یہ سوریہ گئے ہیں، شام میں گئے ہیں، وہاں پر جا کر یہ اسرائیل کے خلاف اور داعش کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف وہاں انہوں نے حصہ لیا ہے، اس وجہ سے انہیں پکڑا ہے۔ پہلے یہ عنوان تھا۔ جب انہیں پکڑ کے اپنے پاس رکھا اور احتجاج شروع ہوا تو پولیس افسر نے یہ کہہ دیا کہ یہ پڑوسی ملک سے تربیت لے کے پاکستان میں دہشت گردی کرنے آئے تھے۔ ساتھ ہی میڈیا، سوشل میڈیا اور پاکستان کا ریگولر میڈیا، یہ سارا ایک لہر کے ساتھ چل رہے ہیں، کالم نویس تشیع کے خلاف کالم لکھ رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے نیٹ ورک بنائے ہوئے ہیں، اور تشیع کے خلاف یہ فضا پاکستان میں میڈیا، سوشل میڈیا بنا رہا ہے. یہ وہی بن سلمان کا پیکج ہے, وہی پیسہ, وہ فضلہ اثر کر رہا ہے. وہ فضلہ سرکاری اداروں کے منہ میں بھی گیا ہے, وہ فضلہ میڈیا گروپوں کے منہ میں بھی گیا ہے, پیٹ میں گیا ہے. وہ فضلہ ان کے حامی گروپوں کو بھی ملا ہے, مذہبی گروپوں کو بھی ملا ہے. وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے. اور اس ماہ مبارک میں, ماہ پربرکت میں, ماہ اتحاد و وحدت میں, ماہ یکجہتی میں, کہ جب تمام امت کو بندگی خدا میں آپس میں ایک اظہار محبت کرنا چاہیے, ایسے میں یہ شیطانی اور خناس ادارے اور لوگ یہ اس قسم کی زہر تشیعوں کے خلاف اگل رہے ہیں, ماحول بنا رہے ہیں افراد کے خلاف, اداروں کے خلاف, شخصیات کے خلاف. ایسے میں ایک اور جو اسی کا حصہ ہے, یعنی یہ فضلہ کہاں تک انہوں نے پہنچایا ہے, ایک منافق طبقہ خود جو اپنے آپ کو پہلے تشیع سے منسوب کرتے تھے لیکن ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور اب انہوں نے کھل کے اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں. یہ اچھا کام کیا انہوں نے, اظہار کر دیا کہ ہم شیعہ نہیں ہیں, لیکن اپنے آپ کو تشیع سے منسوب کیے ہوئے تھے. یہ منافق بھی موجود ہیں. آپ توجہ کریں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پیدائش کا وقت ذکر کیا ہے کہ کب یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا کیا. جنگ احد میں عبداللہ ابن ابی اور اس کا جو گروہ تھا, یہ سرغنہ تھا, اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ملے ہوئے تھے جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور رسول اللہ کے ساتھی اور صحابی بنے ہوئے تھے, لیکن درپردہ ان کا کوئی ایمان نہیں تھا, نہ اللہ پر نہ رسول اللہ پر. جنگ احد کے موقع پر انہوں نے, چونکہ درپردہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے, کفار سے ملے ہوئے تھے, بظاہر مسلمانوں کی صف میں تھے, تو انہوں نے مسلمانوں کی شکست کے لیے, مسلمانوں کی ناکامی کے لیے ہر قدم اٹھایا. جنگ سے پہلے رسول اللہ کو بہت دباؤ میں رکھا کہ آپ جنگ نہ کریں, آپ ایسا نہ کریں, آپ ہماری تجویز مانیں, ہماری بات مانیں. اس طرح کی باتیں کر کر کے وقت ٹالتے رہے, لوگوں کو توڑا. پھر جب جنگ احد کے لیے نکلے, یہ لشکر نکلا, تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور واپس آ گئے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. پھر آ کر دشمنوں کے لیے جاسوسی کرتے رہے, ان کے ساتھ ملے رہے اور تقویت دشمنوں کی کرتے رہے. بعد میں اس جنگ میں مسلمانوں کو جیتنے کے بعد شکست ہوئی. مسلمانوں کا ایک گروہ جو غنیمت خوار تھے, لالچی تھے, لنگر خور, وہ لنگر والا طبقہ جنہیں رسول اللہ نے مامور بنایا ہوا تھا, ایک سنگر مورچہ انہیں سونپا ہوا تھا, لیکن لنگر والوں کو سنگر دے دیں تو وہ لنگر ہی چلاتے ہیں, وہاں پر سنگر کی حفاظت نہیں کرتے. یہ اہل لنگر نے سنگر چھوڑ دیا, لنگر پہ ٹوٹ پڑے اور شکست ہو گئی. اس میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے اور بڑی قیمتی جانیں وہاں شہداء احد. بالآخر نتیجہ جنگ کا, مشرکین کے حق میں چلا گیا اور جنگ میں مسلمان شکست کھا گئے. یہ شہداء جب واپس مدینہ لائے گئے تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا, کہ منافقین نے فضا بنانا شروع کر دی کہ دیکھو یہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں, آپ کے رہنما کہتے ہیں, انہوں نے مروا دیا آپ کو, یہ انہوں نے مروایا ہے آپ کو, اور ہم کہتے تھے کہ آپ نہ جاؤ, ہماری بات سنی ہوتی تو یہ سب زندہ ہوتے. یہ جو مر گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, کہا کہ یہ بیوقوفی کی وجہ سے شہید ہو گئے, نعوذ باللہ, یہ بیوقوفی کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں, نافہمی کی وجہ سے شہید ہوئے. کیوں گئے ہیں جب ہم منع کر رہے تھے ان کو کہ اس جنگ میں نہ جاؤ, تو کیوں گئے ہیں؟ اس طرح کی انہوں نے فضا بنائی. سورہ آل عمران میں اور دیگر آیات میں ان کا ذکر ہے. اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے نقاب اتاری اور مومنین کو یہ تسلی دی. مومنین رنجیدہ ہوئے ان کی باتیں سن کر, یہ منافق وہاں پیدا ہوئے, اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی تکریم کی, یہ آیت وہیں پہ اتری، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کو آپ مردہ نہ جانو، یہ جو راہ خدا میں قتل ہو گئے ہیں، اور یہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ کاذب ہیں، یہ خناس ہیں، ان کی باتوں میں نہ آؤ. اس وقت ایسا ہی منافق طبقہ جو یہ تأثر دے رہے ہیں کہ یہ جو دھرنے دے رہے ہیں ان کو بھی پکڑ لو، چونکہ یہ دھرنے دینے والوں نے ہی ان جوانوں کو بھیجا تھا، اور ان جوانوں کو بھی پکڑ لو، ان کو بھی نہ چھوڑو، چونکہ یہ کیوں گئے ہیں، یہ حسن نصر اللہ کے پاس کیوں گئے ہیں، یہ لبنان کیوں گئے ہیں، یہ سوریہ کیوں گئے ہیں. خوب، اس طرح کا ایک منافق طبقہ بھی یہاں تشیع میں پیدا ہوا ہے. یہ منافق بھی وہی فضلہ ہے جو بن سلمان کا بول رہا ہے تشیع کے خلاف. MI6 نے جو جال بنایا ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت متحرک ہے تشیع کے خلاف. ان کا کام یہ ہے کہ اشتعال انگیزی کریں. یہ منافق طبقہ MI6 کا تشیع، ان کا کام یہ ہے کہ اشتعال انگیزی کریں، یعنی دوسرے مسلمان، سنی مسلمانوں اور دیگر مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کریں، ان کے مذہب پر حملے کریں، اور انہیں اشتعال دلائیں، انہیں اکسائیں، پڑکائیں، تاکہ وہ تشیع کے بارے میں اور زیادہ نفرت کریں، اور زیادہ دشمنی کریں، اور زیادہ تشیع کو نقصان پہنچانے کے لیے تیاری کریں. یعنی بن سلمان جو کچھ کر رہا ہے اس لہر کو تقویت کرنے کے لیے یہ منافق بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر شامل ہیں اور متحرک ہیں یہ. لہذا پاکستان میں ایسے لگتا ہے کہ عالیہ دن اور آنے والے دنوں میں تشیع کے لیے ایک سخت امتحان آنے والا ہے، سخت امتحان ہے. اس امتحان کے لیے ظاہراً ہمیں آمادگی نظر نہیں آتی، چونکہ تشیع تتر بتر ہے، منتشر ہے، کوئی سیاسی لالچ میں حکومت سے احتجاج بھی کرتے ہیں اور حکومت کی تقویت بھی کرتے ہیں، حکومت کے نفع میں بیان بھی دیتے ہیں، یعنی لاپتہ افراد کے ساتھ بھی ہمدردی کرتے ہیں اور حکومت کی بھی تائید کرتے ہیں. یہ بھی ایک گول مول طبقہ ہے کہ آپ کس طرف ہیں. اگر حکومت کے ساتھ ہیں تو پھر احتجاج میں کیوں بیان دیتے ہیں آپ؟ حکومت اگر اٹھا رہی ہے آپ کے جوانوں کو تو آپ حکومت کے ساتھ ہی ہیں، آپ بھی شامل ہیں اس جرم کے ساتھ. اگر آپ تشیع کے حامی ہیں، ان بے گناہ جوانوں کے ساتھ ہمدردی ہے، تو پھر اس ظالم حکومت کی ہمدردی چھوڑ دیں، اس کا دفاع نہ کریں آپ. ظاہر ہے مفادات مختلف ہیں، اس وجہ سے تتر بتر ہیں، منتشر ہیں، لیکن جو کچھ اس خطے کے اندر، مشرق وسطی کے اندر تشیع کے خلاف جو کچھ منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور اسی کا ایک حصہ پاکستان کے اندر عملی ہو رہا ہے، اور جو دباؤ تشیع کے اندر بڑھایا جا رہا ہے، اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے، اور جو بے جا طور پر ہراساں تشیع کو کیا جا رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ آنے والے ایام میں ایک کڑا امتحان آ رہا ہے. حکومت اور ذمہ داران، اسٹیبلشمنٹ، جو طریقہ کار اپنایا ہوا ہے یہ نامناسب ہے، بہت بھونڈا ہے، نامعقول ہے یہ طریقہ. اگر برفرض یہ جوان جنہیں آپ نے جس جرم میں بھی پکڑا ہے، اگر وہ آئین پاکستان کے مطابق، قانون پاکستان کے مطابق جرم بنتا ہے، تو انہیں اس جرم میں دفع لگا کر باقاعدہ طور پر پولیس کے ذریعے سے گرفتار کرو، ان کے اوپر عدالتوں میں مقدمات چلاؤ، ان کو ججوں کے پاس لے جاؤ، ان کو سزائیں دو. اگر وہ جرم ہے، جیسے زیارتوں پہ جانا جرم ہے، تو پہلے اس کو جرم قرار دو. اگر قانون پاکستان میں کہیں لکھا ہوا ہے زیارات پہ جانا جرم ہے، تو اس کے مطابق عمل کرو. نہیں لکھا ہوا اور آپ کا شوق ہے کہ زیارات پہ جانے کو جرم قرار دینا ہے، تو ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ کے اپنا سارا کچھ ہے، چنا ہوا سلسلہ ہے، قانون بنا دو کہ زیارات پہ جانا جرم ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوگا. بہت سارے ممالک اور حکومتوں نے تاریخ میں زیارات پہ جانا، کربلا جانے کو جرم قرار دیا ہے، سزائیں دیتے رہے ہیں۔ حتیٰ ایران کے اندر بعض شیعہ حکمران بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے زیارات پہ جانے کو جرم قرار دیا تھا اور سزائیں دیتے تھے۔ شاہ ایران نے بھی ایک عرصے تک ایسے لوگوں کو سزائیں دی ہیں جو زیارات پہ جاتے تھے، اس بہانے سے کہ یہ زیارات پہ جا کے نجف میں بیٹھے ہوئے امام خمینی سے ملتے ہیں، جا کر واپس جب آتے تھے تو انہیں سزائیں دی جاتی تھیں۔ اگر پاکستان میں اس کو جرم ہے تو آپ جرم کا بھی اعلان کرو کہ یہ جرم ہے، اور پھر اس کے بعد اس جرم کے مطابق عمل بھی کرو آپ، جو قانونی طریقہ ہے۔ برفرض اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ شام میں گئے ہیں تو شام میں جانا جرم، پہلے ڈکلیئر کرو کہ شام میں جانا جرم تھا اور اس جرم میں یہ شریک ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اس صورت میں پھر بہت ساری جگہوں پر جانا جرم ہو جائے گا، کشمیر میں جانا جرم قرار دو، افغانستان جانا جرم قرار دو، یمن میں جانا جرم قرار دو، بوسنیا میں جانا جرم قرار دو، بہت ساری جگہوں پر پھر جانا جرم ہونا چاہیے، وہ سارا جرم قرار دو کہ جو بھی ان چیزوں میں جائے گا جرم، مجرم ہے، اور اس مجرم کو سزا دو۔ یہ جوان بھی اگر انہوں نے کیا ہے یہ کام تو آپ اس کو پہلے جرم قرار دو، پھر اس جرم کے دفعہ لگا کر ان کو سزا دو، اس کو عدالتوں میں لاؤ اور پولیس میں لاؤ۔ لیکن یہ کیا ملک کے اندر خوف و ہراس کی فضا ہے کہ اٹھا لیا جا کر لاپتہ کر دیا؟ جس جوان کو لاپتہ کیا جاتا ہے، ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس جوان کے اوپر عذاب نہیں ہوتا، عذاب سارا اس کے خاندان کو ملتا ہے، عذاب اس کی ماں کو مل رہا ہوتا ہے، عذاب اس کے باپ کے نازل ہو رہا ہوتا ہے، عذاب اس کی بہنوں کو مل رہا ہوتا ہے، عذاب اس کی بچیوں کو مل رہا ہوتا ہے، اس کے بچوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ بہت شدید عذاب ہے۔ یہ وہی جانتے ہیں جن کے، خدا نخواستہ جن کے خاندان کے ساتھ یہ ہوا ہے، ان کا کوئی عزیز لاپتہ کیا ہے، وہ اس طرح سے معذب ہوتے ہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ انہیں چین آتا ہے، نہ انہیں کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا، نہ بات۔ وہ دن رات اپنے مفقود، اپنے نامعلوم اور لاپتہ عزیز کے لیے گلتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں۔ اور ایک خاندان، بیسیوں لوگ ایک جوان کے لواحقین اس عذاب سے گزر رہتے ہیں۔ کسی کے اندر ضمیر نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ اگر یہ مجرم ہے تو اس کو مجرم قرار دے کے سامنے اس کے لے آؤ، عدالتوں میں لے آؤ، اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ یہ اس نے غلطی کی ہے، لاپتہ کر کے اس کو عرصہ دراز تک نہ معلوم، نہ جواب دینا، نہ قبول کرنا کہ ہمارے پاس ہے، کوئی ادارہ قبول نہیں کرتا۔ خب پھر یہ کیا، ایک پوری ملت کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ یعنی تشیع کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا احساسات، کیا جذبات تشیع کے بھڑکانا چاہتے ہیں؟ کس کام پر اکسا رہے ہیں تشیع کو؟ کیا کریں شیعہ؟ وہی کھل کے بتا دو، وہی کام کر دیں، اس عذاب سے بچائیں ان کو۔ یہ نامعقول اقدام ہے۔ البتہ لاپتہ صرف شیعہ نہیں ہیں، اور بھی ہیں، کوئی بھی ہو، لاپتہ کر کے اس ملک کے اندر امنیت کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ حماقتیں ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ اصل پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے اس طرح کی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ ہراساں کرو، لاپتہ کر دو، شکنجے کرو۔ کیا اس سے امن قائم ہوگا؟ اس سے عقدے پیدا ہوتے ہیں، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے اشتعال آتا ہے، اس سے جذبات جریہ دار ہوتے ہیں، اس سے تذلیل ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے ایک قوم کی۔ آپ ذمہ دارانہ طریقے سے کریں، مملکت آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، پولیس آپ کے پاس ہے، زندان آپ کے پاس ہیں، جیل آپ کے پاس ہے، جج آپ کے پاس ہیں، یہ سب کچھ اختیار میں رکھتے ہوئے یہ حرکتیں کرتے ہیں، چوروں کی طرح، ڈاکوؤں کی طرح لاپتہ کر دیا۔ لاپتہ کرنا یعنی چاہیے، یہ فہم سے بالا ہے یہ بات، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمدی کام ہے اور پوری قوم کو کچھ احساس دلانے کے لیے یہ سب کچھ تکرار ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ منافقین بھی شامل ہیں، MI6 تشیع بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ہزیان کہتا ہے انہی عزیزوں کے خلاف، بجائے ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے، بجائے ان کی آزادی کے لیے کوئی کوشش کرنے کے، دعا کرنے کے یا ان کا ساتھ دینے کے، الٹا ان کے زخموں پہ نمک پاشی کرتے ہیں۔ ایک اور موضوع جو ملک کے اندر ایک وزیر نے چھیڑ دیا ہے، اور اچھا موضوع چھیڑ دیا ہے انہوں نے، یہاں میں اس کا کچھ اشارہ کرتا ہوں، پھر تکمیلی بحث ممکن ہے بعد میں ہو جائے۔ یہی معروف وزیر پاکستان کے سابقہ وزیر اطلاعات، جو اپنے عجیب و غریب بیانات کی وجہ سے عالمی شہرت پائی ہے جنہوں نے، اور جن کے بیانات سے تنگ آ گئے خود وزیر اعظم بھی۔ پہلے خوش ہوتے تھے وزیر اعظم، ہنستے تھے جب یہ الٹے سیدھے بیانات دیتے تھے، تو وزیر اعظم بہت معزوز ہوتے تھے، لیکن آخر کار وزیر اعظم شرمندہ ہونا شروع ہو گئے اور انہیں ہٹا کر سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا چودھری صاحب۔ چودھری صاحب جب تک وزارت اطلاعات میں تھے، ان کا انداز بہت عجیب و غریب تھا، اس وقت نہ چودھری لگتے تھے نہ وزیر لگتے تھے، پتہ نہیں کیا بنے ہوئے تھے، کیا کیفیت طاری تھی ان پر۔ اب جب سے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں آئے ہیں، تو اب کچھ لگتا ہے کہ احساس ہو گیا کہ سائنٹسٹ ہیں، انہیں اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ میں تو اندر سے ایک چھپا ہوا سائنسدان تھا اور یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وزارت میں آنے کے بعد انہوں نے یہ احساس کیا ہے، اور رمضان کے چاند میں جو الجھن پیدا ہوئی ہے، اس پر انہوں نے بیان دیا، اور وہ بیان یہ دیا تھا کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور چند اور محکمے متعلقہ، ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اور وہ کمیٹی چاند کا باقاعدہ کیلنڈر 5 یا 10 سال کا بنائے گی، جس میں تاریخیں پہلے سے فکس ہوں گی، معین ہوں گی کہ عید کا، رمضان کا چاند اس سال کس تاریخ کو شروع ہوگا، اگلے سال کس تاریخ کو شروع ہوگا، اس سے اگلے سال کس تاریخ کو شروع ہوگا، اور اسی طرح عید کب ہوگی، بڑی عید کب ہوگی، محرم کب ہوگا، عاشورہ کب ہوگا، یہ جو بھی چاند سے متعلقہ اہم ایام ہیں ان کا کیلنڈر انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی بنائے گی۔ اور اس کے جواب میں مفتی صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ بھی اتنی ہی دلچسپ ہیں جتنے چودھری صاحب ہیں، بلکہ شاید ان سے کچھ زیادہ ہی دلچسپ ہیں یہ بھی، انہوں نے بیان دیا ہے کہ وزیراعظم کو کہ اپنے وزیروں کو لگام دو، وہ دین میں مداخلت نہ کریں، وہ علماء کے کام میں مداخلت نہ کریں، اور انہیں مطالعے کا کہو۔ اور اس کے بعد پھر ایک بحث چھڑ گئی ہے میڈیا میں بھی اور بعض دیگر سوشل میڈیا کے حلقوں میں کہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک بات ہے، یا مفتی صاحب رویت ہلال کمیٹی والے جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چاند دیکھنا علماء کا کام ہے، اور رویت ہلال کمیٹی میں سارے علماء ہیں، ہر مسلک کے عالم ہیں، صوبائی رویت ہلال کمیٹیاں ہیں اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، ان کا تمام مسالک کے نمائندے ہیں، بریلوی بھی ہیں، یہ مفتی صاحب بریلوی مذہب کے ہیں، مسلک کے ہیں، مفتی منیب الرحمن صاحب، لیکن شیعہ بھی ہیں اس کے اندر، عموماً شیعہ شرکت نہیں کرتے، چاند مفتی صاحب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ عموماً شیعہ نمائندے جب اس قسم کی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم تو اجلاس میں گئے ہی نہیں، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے مفتی صاحب کے خلاف ہمارے ایک نمائندے نے اعلان کر دیا، مفتی صاحب نے کہا چاند نظر آ گیا، انہوں نے کہا نہیں آیا، نظر نہیں آیا۔ ان سے پوچھا کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں ہیں آپ دونوں، چیئرمین کو نظر آ گیا ہے اور رکن کو نظر نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل ماجرا چاند کا نہیں تھا، اصل ماجرا یہ تھا کہ یہ جو رکن تھے صاحب، یہ ملک سے باہر تھے، اور رویت ہلال کمیٹی میں اجلاس میں آنے کے لیے انہوں نے ٹکٹ مانگا ان سے کہ بیرونی ملک سے مجھے ٹکٹ دیا جائے فرسٹ کلاس کا، مفتی صاحب نے نہیں دیا اور اس طرح یہ اجلاس میں نہیں آ سکے، یا اپنے ٹکٹ سے ان کو آنا پڑا۔ تو انہوں نے آ کے مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہمارا چاند علیحدہ ہو جائے گا، آپ کا چاند علیحدہ ہو جائے گا۔ پھر بعد میں کوئی مصالحت ہوئی ان کے آپس میں، لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ انہوں نے مفتی صاحب کے بارے مقابلے میں اعلان کر دیا کہ چاند نہیں ہے۔ بعد میں کوئی سمجھوتا ہو گیا، آپس میں طے ہو گیا۔ ان کا دیوبند کے نمائندے ہیں، اہل حدیث کے نمائندے ہیں۔ یہ بات کہ آیا چاند دیکھنا علماء کا کام ہے اور یہ جو حکومت نے بنایا ہوا ہے سلسلہ رویت ہلال کمیٹی میں علماء، یہ از نظر شرعی، از نظر مذہبی، دینی، ٹیکنیکلی طریقے سے اس کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، چاند کے مسئلے کو، رویت کے مسئلے کو، اور یہ کہ علماء کا اس میں کیا کردار ہے۔ یہ بحث بہت اہم ہے، اس لیے عرض کیا تھا کہ آج صرف اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس کو کسی اور فرصت میں انشاءاللہ تکمیل کریں گے۔ بہت ضروری بحث ہے، چونکہ عملی طور پر متدین معاشرے میں، دینی طبقے میں اس کے اثرات موجود ہیں اور بہت ہی مضر اثرات اس کے موجود ہیں۔ کہ علماء کا کیا کردار ہے، علماء کے ذمہ دین کی کون سی ذمہ داری ہے، اور چاند دیکھنا ان کے ذمہ ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت تو پوری دنیا میں ایک متفقہ بات ہے کہ چاند علماء نے اعلان کرنا ہے، مثلا شیعہ عوام بھی علماء سے مجتہدین کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ چاند نکلا یا نہیں نکلا، اپنے اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اہل سنت اپنے اپنے مفتیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے بڑے لیڈروں، مذہبی رہنماؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حکومت نے بھی علماء ہی کی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ہر مسلک سے عالم دین لیا ہوا ہے چاند دیکھنے کے لیے۔ خوب، کیا چاند دیکھنا واقعاً اس طرح سے ہے کہ علماء کے اختیارات میں آتا ہے؟ علماء اور فقہا کسی بھی مذہب کے اندر یہ رائے، یہ فتویٰ، یہ دلیل موجود ہے کہ چاند علماء نے دیکھنا ہے؟ نہ، کسی بھی مذہب کے اندر، نہ شیعہ کے اندر، نہ بریلوی مذہب کے اندر، نہ دیوبندی مسلک کے اندر، نہ اہل حدیث کے اندر، چاند دیکھنا علماء کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ چاند کا اعلان کرنا بھی ان کے اختیارات میں سے نہیں ہے، کسی کے ہاں بھی نہیں ہے مذہبی طور پر۔ لیکن عملاً ہو گیا ہے ایسے کہ چاند علماء نہیں، رجوع پوچھا بھی علماء سے جاتا ہے اور اعلان بھی علماء ہی کرتے ہیں۔ حتیٰ ایران کے اندر جو اسلامی حکومت موجود ہے، وہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے کہ مثلاً حکومت کی جانب سے چاند ہونے یا نہ ہونے کا اعلان ہو گیا ہے، لوگ پھر بھی مراجع تقلید کی طرف رجوع کرتے ہیں تصدیق کے لیے کہ یہ جو حکومت نے اعلان کیا ہے اس کے مطابق ہم عید کریں، روزہ رکھیں یا نہ۔ بعض مراجع تقلید تائید کر دیتے ہیں، بعض روک دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہ، حکومت کے ساتھ آپ نے نہیں کرنا، وہ علیحدہ سے عید کرتے ہیں، علیحدہ سے رمضان روزہ رکھتے ہیں، ایران کے اندر بھی۔ اور اس مسئلے کو چھیڑتا بھی کوئی نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ علماء کے اختیار میں ایک چیز آئی ہوئی ہے اور اس بارے میں علماء نے بحث کرنی ہے۔ علماء اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی چیز کو کیوں ضائع کریں، کیوں ایسی بحث چھیڑیں جس سے خود اپنا ہی نقصان ہوتا ہو، اپنے ہی اختیارات کم ہوتے ہوں۔ ٹیکنیکلی طور پر شریعت مقدسہ کے قوانین کے مطابق دین میں بہت سارے اختیارات اس زمانے میں، اس موجودہ زمانے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اہل سنت کے نزدیک تمام دینی شرعی ذمہ داریاں علماء کے سپرد ہو گئی ہیں، فقہا کے سپرد ہیں اہل سنت کے نزدیک۔ شیعہ اعتقاد کے مطابق غیبت کبریٰ کے بعد تمام ذمہ داریاں دین کی وہ علماء کو دے دی گئی ہیں، علماء کے سپرد ہیں، اور یہ ٹھیک رائے ہے، درست رائے ہے۔ فقہا اور علماء ہی دینی ذمہ داریاں اور شرعی ذمہ داریاں رکھتے ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں میں جو دین نے علماء کے سپرد کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل سنت کے نزدیک، اور غیبت کبریٰ امام عصر کی غیبت کبریٰ کے بعد شیعہ کے نزدیک، ان میں چاند شامل نہیں ہے۔ عید، رمضان، چاند دیکھنا، چاند ہوا نہیں ہوا، یہ ذمہ داری علماء کے سپرد نہیں کی گئی۔ تمام مسالک کے ہاں یہ فتاوی موجود ہیں کہ چاند کیسے ثابت ہوتا ہے، چند طریقے سب نے متفقہ طور پر، اجماعی طور پر لکھے ہیں۔ ایک، خود دیکھے، ہر مکلف، ہر مسلمان خود چاند دیکھے۔ وہ اگر علماء سے چاند دیکھنا ہوتا، علماء کا اختیار ہوتا، خود دیکھنے کی کیوں اجازت دی ہے کہ چاند خود دیکھے ہر آدمی؟ وہ ہے نا، یہ توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، ہر مجتہد کی توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ چاند خود دیکھنا ہے آپ نے، ہر فرد نے خود دیکھنا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا، اگر خود نہیں دیکھا یا نظر نہیں آیا یا نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہیں دیکھا، تو دو عادل شخص یہ گواہی دیں کہ ہم نے دیکھا ہے، ایک طرح کی گواہی دیں دو عادل آدمی کہ فلاں افق پہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اس صورت میں بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ دو عادل، کوئی دو عادل آدمی، دو عادل مومن گواہی دے دیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اتنا مشہور ہو جائے، اتنی بات عام ہو جائے کہ یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے، سب کہہ رہے ہوں گے ہم نے دیکھا ہے، تو بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ حاکم شرعی اعلان کر دے چاند کا، حاکم شرعی۔ چار طریقے ہیں منحصراً، خود چاند دیکھیں، دو عادل آدمی گواہی دیں چاند دیکھنے کی، شہرت ہو جائے چاند کی، اور حاکم شرعی، حاکم شارع، حاکم اسلامی، امام وقت، امام عادل، شرعی حکومت کا سربراہ، اسلامی حکومت کا سربراہ، جس کے پاس حق حکومت اللہ کی جانب سے ثابت ہو اور دینی طریقے سے وہ حاکم بنا ہو، وہ اعلان کر دے چاند کا، چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ خوب آپ اس میں دیکھیں، کسی جگہ بھی علماء کا ذکر ہی نہیں ہے چاند ثابت ہونے میں۔ خود چاند دیکھو، میں تکرار کر رہا ہوں، خود چاند دیکھو، دو عادل شخص، کوئی سے دو مومن عادل کہہ دے چاند دیکھا ہے، اور شہرت ہو جائے چاند دیکھنے کی، اور حاکم شرعی کہے چاند دیکھنے کا۔ اب اس میں کہیں آیا ہے کہ دو مفتی کہہ دیں، یا ایک مفتی کہہ دے، یا ہر مسلک کا عالم کہہ دے؟ عالم کہیں بھی نہیں آیا ذکر۔ کیوں نہیں آیا؟ نہ اس لیے کہ علماء پر بھروسہ نہیں ہے، اگر عالم کہہ دے چاند نظر آ گیا تو وہ عادل کی گواہی کے باب سے ہوگا، بے حیثیت عالم نہیں، بے حیثیت عادل ہم اس کی بات مانیں گے، اور وہ کوئی بھی عالم ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مفتی منیب صاحب ہوں۔ کوئی بھی عادل عالم کہہ دے تو عادل ہونے کی وجہ سے اس کی بات، اس کی گواہی مان لی جائے گی۔ یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ علماء، فقہا، مجتہدین، جن کے ہاتھ میں زمام دی گئی ہے، چونکہ ابھی مفتی صاحب نے جھڑک دیا وزیر صاحب کو کہ تمہیں دین میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وزیر صاحب نے بھی کوئی یہ دینی آگاہی کی وجہ سے بات نہیں کی، انہوں نے تو اپنے مزاج کی وجہ سے یہ بات کی ہے، ان کو احساس سائنسدانی چڑھا ہوا تھا تو انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، لیکن بات اتفاقاً ٹھیک نکل گئی ان کے منہ سے۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی وہ تکا مارتا ہے، تیر لگ جاتا ہے، بات انہوں نے ٹھیک کی ہے وزیر نے، بھائی عالم کی تو ذمہ داری نہیں ہے چاند دیکھنا، یہ حکومت پاکستان نے خود ایک فرقہ وارانہ ایک عمل کیا ہوا ہے کہ ہر مسلک کا بندہ بٹھا دیا چاند دیکھنے میں، اس مسالک کی بات نہیں ہے چاند میں، علماء سے، مفتیوں سے مربوط نہیں ہے چاند دیکھنا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے، اب میں وہ دلیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ علماء، فقہا، مجتہدین، ان کو جو اختیار دیا گیا ہے دین میں، وہ حکم کا ہے، تشخیص حکم خدا، حکم یہ بیان کر سکتے ہیں، یہ اتھارٹی ان کو حاصل ہے، یہ عوام کو نہیں ہے، مقلدین کو نہیں ہے، سائنسدانوں کو نہیں ہے، ڈاکٹروں کو نہیں ہے، یہ اختصاصی حق ہے ان کا کہ حکم خدا یہ بیان کریں، حکم خدا یہ لاگو کریں، حکم خدا یہ نافذ کریں۔ علماء کو انہوں نے، وہ ایک آج کل ہے نا بچوں کی پسندیدہ وہ مٹھائی مشہور جو بچوں کو ٹھگانے کے لیے، ٹرخانے کے لیے دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لالی پاپ۔ بچہ جب بہت تنگ کر رہا ہو تو بعض ماؤں نے وہ رکھے ہوتے ہیں بیگ میں اپنے، لالی پاپ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہیں، بچہ خوش ہو کے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں اور دنیا ساری میں حکومتوں نے علماء کے لیے لالی پاپ رکھا ہوا ہے، کوئی مفتی مستی کرے تو اس کے منہ میں لالی پاپ دے دیتے ہیں یہ لوگ۔ ایسی کونسلیں بنائی ہوئی ہیں جن کی کوئی موضوعیت اور جواز ہی نہیں ہے۔ مثلا رویت ہلال کمیٹی، اس کا کیا شرعی جواز ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس میں بھی سارے علماء مفتی ہر مذہب کے رکھنے۔ یا اسلامی نظریاتی کونسل، یہ کہاں سے نکلی ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل ہونی چاہیے۔ دین نے علماء کو بہت کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور وہ اختیارات علماء سے لے کر، وہ اہم اختیار ہے، وہ تو پوری ریاست ہی دین نے علماء کے حوالے کی ہوئی ہے، مملکت علماء کے حوالے، حکومت علماء کے حوالے، سب چیز علماء۔ یہ مفتیوں کو آج ان کمیٹیوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ان مفتیوں کو اپنی سند پر ہونا چاہیے تھا۔ علماء کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ تمام ملک کے جج، عدالتوں کے جج عالم ہونے چاہیے تھے۔ دین یہ سند دیتا ہے، یہ مسند ہے ان کی، یہ اختیار ہے، حکم کرنے کا حق، فیصلے علماء کریں، جج علماء ہو، غیر عالم جج نہیں بن سکتا، وہ بھی عالم عادل ہو، مجتہد ہو، اور وہ سربراہ ہو عدالتوں کا، حاکم وقت عالم ہو، امر بالمعروف عالم کرے، دین کا محافظ عالم ہو، قانون سازی عالم کرے۔ پارلیمنٹ میں علماء ہونے چاہیے تھے، اگر پارلیمنٹ کا کوئی جواز ہو شریعت کے اندر تو۔ تمام صوبوں کے گورنر علماء کو ہونا چاہیے تھا، والی سارے علماء ہو۔ مجاری الامور بعید العلماء، لیکن پھر بھی اگر یہ عالم جج بن جائیں، والی بن جائیں، چاند دیکھنا پھر بھی ان کا کام نہیں ہے، چاند کا حق نہیں دیں گے ان کو۔ کیوں نہیں دیں گے؟ یہ اس وجہ سے ہے عزیزان کہ علماء کا کام ہے حکم خدا بیان کرنا، حکم خدا دلیل سے نکالنا، حکم خدا پیش کرنا، حکم دینا۔ مفتی یعنی فتویٰ، فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے حکم خدا بیان کرنا دلیل سے۔ چاند دیکھنا موضوع ہے، تشخیص موضوع ہے، تشخیص موضوع عالم کا اختیار نہیں ہے۔ حکم عالم بیان کرے گا، لیکن موضوع، حکم کو موضوع چاہیے۔ موضوع سے مراد یعنی وہ شے، وہ حالت، وہ کیفیت، وہ ماجرا جس کا یہ حکم ہے۔ مثلا اگر کوئی مر جائے، میت، میت کو چھونا، اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ یہ عالم بیان کرے گا کہ میت اگر انسان مر گیا ہے، اس کا جسم ٹھنڈا نہیں ہوا، گرم ہے ابھی، مر گیا ہے مکمل طور پر، نبض ختم، دل کی دھڑکن ختم، مر گیا ہے، اگر کسی نے اس میت کو چھو لیا گرم حالت میں، اس پر غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ میت ٹھنڈا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد میت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ بدن کی حرارت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو غسل میت نہیں دیا گیا، غسل میت دینے سے پہلے پہلے اگر کسی نے چھو لیا تو چھونے والے پر غسل مس میت واجب ہے۔ یہ حکم ہے جو مفتی صاحب نے بیان کرنا ہے۔ لیکن یہ مرا ہے یا نہیں مرا، جس طرح آج کل بیٹھ وہ ہوتے ہیں وینٹیلیٹر کے اوپر ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا برین اٹیک ہوتا ہے, وہ نیم مردہ حالت میں آدمی ہوتا ہے, اس کو مشین پہ چڑھا دیتے ہیں, مشین کی وجہ سے اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے. خوب یہاں پر سوال یہ کہ یہ مرا ہے یا نہیں مرا, یہ تو مفتی صاحب کا کام نہیں ہے تشخیص دینا کہ یہ مرا ہے یا نہیں مرا. مفتی صاحب کا کام ہے کہ مرے گا پھر میرے پاس آنا, حکم بیان میں اس وقت کروں گا. نہیں مرا یہ آپ کو تشخیص دینا ہے, آپ بتاؤ مرا ہے یا نہیں مرا. اگر نہیں مرا تو اس کا حکم میں بتاؤں گا, مر گیا ہے تو بھی اس کا حکم میں بتاؤں گا, لیکن یہ مرا ہے یا نہیں مرا یہ مفتی کا کام نہیں ہے. جہاں تشخیص موضوعات ہیں, چاند نکلا یا نہیں نکلا یہ فقہا کا علماء کا فریضہ ہی نہیں ہے, یہ ہر مکلف کا کام ہے, خود اس کے اپنے ذمے ہیں کہ وہ چاند دیکھے. اگر وہ دیکھ کے کہے چاند نظر آ گیا ہے پھر مفتی کہے گا بس روزہ واجب ہے. چاند نظر آیا یا نہیں آیا یہ کسی عالم کا اختیار نہیں ہے, لیکن یہ اختیار علماء نے لے لیا. قضاوت کی قاضی کی سیٹیں چھوڑ دیں غیر علماء کے لیے, وہاں پر کوئی مفتی مدعی نہیں ہے کہ ملک کا جج ہمیں ہونا چاہیے تھا, فیصلے وہاں حکم وہاں بیان کرنا ہے اللہ کا, یہ مجرم ہے مجرم نہیں ہے, شہادت قبول ہے شہادت قبول نہیں ہے, اس کی سزا کیا بنتی ہے, یہ سارے کام ہیں جو علماء نے کرنے تھے. حکومت علماء نے کرنی تھی, قانون علماء نے بنانا تھا, یہ کام علماء کے ہیں. چاند دیکھنا تشخیص موضوع ہے, تشخیص موضوع فریضہ و وظیفہ عالم نہیں ہے, فریضہ عام فرد ہے, عام آدمی کا فریضہ ہے, یہ خود دیکھیں سارے چاند دیکھیں. رسول اللہ کے زمانے میں وہ رسول اللہ سے نہیں پوچھتے تھے آ کر چاند نکلا یا نہیں نکلا, رسول اللہ کو آ کر کہتے تھے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے, گواہی دیتے تھے آ کر رسول اللہ کے سامنے. جب ثابت ہو جاتا تھا کہ چاند نکل آیا ہے گواہی ہو گئی ہے, پھر رسول اللہ فرماتے تھے عید ہے روزہ رکھو. یوں نہیں تھا کہ وہ چاند دیکھ کر بھی کہیں کہ جب تک رسول اللہ نہیں فرمائیں گے چاند نہیں نکلا, ہم نے جو دیکھا ہوا ہے یہ بھی نہیں دیکھا ہوا. اور اب تو مفتی صاحب کے بھروسے پہ چاند دیکھتا ہی کوئی بھی نہیں ہے, سارے ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کہیں گے. برادران مومنین مسلمین سنجیدہ ہوں دین کے متعلق, یہ غیر سنجیدگی درست نہیں ہے, آگاہی ہونی چاہیے ہمیں. یہ موضوع کہ علماء کے ذمہ کیا ہیں, علماء کے اختیارات کیا ہیں, کیا چیزیں عالم نے کرنی ہیں وہ علماء سے نہیں کرا رہے, علماء کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. مثلا ابھی جھگڑے ہوتے ہیں ان کے حقوق میں, کاروبار میں, لین دین میں, جائیدادوں میں, طلاقوں میں, گھریلو مسائل میں, یہ کوئی عالم کے پاس نہیں آتا, سیدھے اٹھ کے ان تاغوتوں کے پاس چلے جاتے ہیں, وہاں جا کر کیس کرتے ہیں. چاند دیکھنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں, ہر کام الٹا کر رہے ہیں. اگر آپ میں جھگڑا ہو گیا ہے یہاں پر ایک عالم کو قاضی بناؤ, یہ عالم ہے, یا مفتی کی طرف رجوع کا جگہ ہے. یہاں پر دین نے یہ شعبہ ان کے سپرد کیا ہوا ہے, حکم خدا پوچھنا ہے عالم کے پاس جاؤ. لیکن یہ موضوع مثلا یہ بیمار ہے یا نہیں عالم سے مربوط نہیں ہے, یہ پانی ہے یا نہیں عالم سے مربوط نہیں ہے, یہ بات تشخیص دینا. اب مثلا کوئی آدمی کہے میرے سر میں درد ہے, مفتی صاحب بتائیں درد ہے یا نہیں ہے, وہ مفتی سے کیا مربوط ہے درد ہے, آپ کو پتا ہوگا درد ہے یا نہیں ہے. مفتی صاحب میرے پیٹ میں درد ہے, جس کے پیٹ میں درد ہے اسے پتا ہوگا درد ہے یا نہیں, مفتی کو تو نہیں ہے درد, وہ کیوں بتائے, اس کے پاس جاتے کیوں ہوں درد کے لیے. اب استخاروں کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں جو عالم کا فریضہ نہیں ہے, چاند دیکھنے کے لیے عالم کی طرف رجوع جاتے ہیں جو چاند عالم کا فریضہ نہیں ہے. لہذا یہ کمیٹی اور اس کے اندر موجود تمام مفتیان بہتر ہے کہ وہ خود تھوڑا سا مطالعہ اپنے اپنے مسلک کی فقہ کریں, اور اس میں دیکھیں کہ چاند دیکھنا ان کے سپرد کس نے کیا ہے، کس نے یہ وظیفہ آپ کا لگایا کہ آپ چاند دیکھو؟ یہ تو سارے مذاہب میں لکھا ہوا ہے کہ خود چاند دیکھو، عدلین شہادت دیں، شہرت ہو جائے، حاکم شرعی کہے، ان طریقوں سے چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ خوب، اب جو بات یہ ہمارے سائنسدان نما وزیر نے کی ہے کہ ہم نئی ٹیلیسکوپ بنائیں گے، نئی کمیٹی بنائیں گے اور وہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند دیکھیں گے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو رویت ہلال کمیٹی ہے یہ بھی دوربین سے ہی چاند دیکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس پرانی دوربین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا کہ پرانی دوربین سے چاند دیکھو تو شرعی ہے، نئی دوربین سے دیکھو تو صحیح نہیں ہے، چونکہ پرانی دوربین سے نظر نہیں آتا، نئی دوربین سے نظر آ جاتا ہے، تو نئی دوربین ان کو لے کے دیں یا نئی وہ کہتے ہیں کہ اصلاً یہ ہونے نہیں چاہیے، اور یہ درست بات ہے، وزنی بات ہے، میں وزیر کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، نظریہ یہ ہے، اصل قول ہی یہی ہے، دین کا معیار ہی یہی ہے کہ جب ہر فرد نے خود دیکھنا ہے یا عدلین نے گواہی دینی ہے تو اس میں رویت کے لیے آیا ہم آلات اوزار استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آیا عینک لگا کر چاند دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ عینک، عینک ایک ذریعہ ہے نا، عینک کے بغیر نظریں کمزور ہیں، بس میری نظر کمزور ہے، عینک کے بغیر دیکھوں نظر نہیں آتا، اب عینک لگا کر قرآن پڑھوں تو یہ صحیح قرآن ہے یا نہیں ہے، عینک لگا کر کتاب پڑھوں، عینک لگا کر چاند دیکھوں، عینک لگا کر کوئی کام کروں تو وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اب یہ سارے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ عینک دیکھنے کا ایک آلہ ہے، ذریعہ ہے، جس طرح ایک آلہ سماعت ہے، جن کو سنائی نہیں دیتا وہ آلہ سماعت لگائیں تو انہیں سنائی دینے لگتا ہے، آواز کو ذرا زیادہ تقویت کر کے ان کے کان تک پہنچاتا ہے، اسی طرح عینک اس منظر کو تھوڑا بڑا کر کے واضح کر کے دکھاتی ہے، دوربین بھی اسی عینک ہی کے فارمولا ہے، بہتر دوربین کے ذریعے سے آپ دیکھیں، لیکن دوربین چاند ہے تو دوربین سے نظر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بات وزیر صاحب کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ اس وقت اور پہلے بھی، یہ دونوں یہ کوئی جدید سائنس نہیں ہے، نئی سائنس نے یہ کام نہیں کیا، یہ پرانی سائنس بھی ایسی ہی تھی کہ چاند اور سورج کا طلوع اور غروب اور نظام یہ بہت ہی معین ہے، اس میں ذرا برابر خلل نہیں ہے، پس و پیش نہیں ہے، چاند اور سورج کو دقیق نشاندہی کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، نہیں دیکھے جا سکتے، اور اگر یہ ان تکنیکی بنیادوں پر بیٹھ کر ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ ثابت کر دیں، ٹیکنالوجی نہیں، علم النجوم ہے، اس کے لیے دوربین بھی نہیں چاہیے، یہ بھی سائنسدان صاحب، پاکستان ویسے معیشت کے بحران میں مبتلا ہے، نئی دوربین نہ ڈالو، اس کابینہ کے اوپر مہنگی ملے گی، یہ پرانی دوربین بھی مفتی صاحب سے لے لو، چونکہ وہ جب چاند دیکھتے ہیں ڈھکن بھی نہیں اتارتے آگے سے اس کا، اس لیے نظر نہیں آتا ان کو، وہ ایک تصویر ہے نا جس میں وہ چاند دیکھ رہے ہیں، آگے دوربین کے ڈھکن لگا ہوا ہے، اس ڈھکن والی دوربین سے کیسے لگا، ایک تو ٹوٹل سٹیشن سے چاند دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک سمجھنا پڑے گا کہ انجینئر جس مشین سے لیول زمین کا نکالتے ہیں اس سے ہمارے مفتی صاحب چاند دیکھتے ہیں، اس سے کیسے چاند نظر آتا ہے، یہ بھی کوئی کرامت ہوگی ان کی، چونکہ پیر بھی ہیں یہ، دوربین کی بھی ضرورت نہیں ہے چاند کے لیے، بغیر دوربین کے محاسبہ کیا جا سکتا ہے، ماہرین علم نجوم، ماہرین اختر شناسی، ماہرین فلکیات، موسمیات، نہ موسمیات کا کوئی تعلق نہیں ہے چاند سے، ماہرین فلکیات، ماہرین کوکب شناسی، ان کا یہ علم ہے، وہ بیٹھ کر اپنے حساب کتاب سے کمرے میں بیٹھ کر حساب کتاب کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ فلاں دن چاند کس پوزیشن میں ہوگا، نظر آئے گا نہیں آئے گا، دن کو کہاں ہوگا، رات کو کہاں ہوگا، صبح کہاں ہوگا، شام کو کہاں ہوگا، وہ دقیقاً بتا سکتے ہیں آپ کو، دوربینوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ محاسبات اگر انجام دیں اور وہ یقینی ہو، یعنی اس طرح سے کہ محاسبہ کرنے والا ٹھیک طرح سے کیا ہو اس نے، اور اس نے ثابت کر دیا ہو کہ فلاں تاریخ کو اس شہر اور ملک اور افق پر چاند رویت کے قابل ہوگا دیکھا جا سکتا ہے، چونکہ چاند باقاعدہ تشکیل پاتا ہے، پہلا چاند ختم ہوتا ہے، بجھتا ہے، ختم ہونے سے مراد نابود نہیں ہوتا، لائٹ آف ہو جاتی ہے چاند کی، رہتا وہیں پر ہے، وہی ٹکیا پوری رہتی ہے، لیکن یہ ٹکیا جو روشن ہوتی ہے آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی روشن ہو کے پھر پوری روشن ہو جاتی ہے سورج کی روشنی سے، پھر دوسری طرف سے بجھنا شروع ہو جاتی ہے، اور بجھتے بجھتے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے اس ٹکیا پر. مثلا یہ چاند ہے یہیں پر ہے، اور یہ جیسے ابھی سایہ ہے اس ہاتھ کے اوپر، یہ چاند کا مطلب یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ سایہ اس کے ہاتھ سے ہٹ کے یہ پوری روشن ہو گئی، پھر دوبارہ نئے سرے سے پھر یہ روشن ہونا، بجھنے کے بعد پھر روشن ہونا شروع ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں چاند کا جنم، چاند کی پیدائش، برتھ ہوتی ہے چاند کی، یعنی چاند نیا جو تشکیل پایا ہے، یہ چاند اگر نیا بن کر 15 گھنٹے کا ہو جائے تو نظر آ سکتا ہے، 16-17 گھنٹے کا ہو جائے تو یقیناً نظر آتا ہے، 20 گھنٹے کا ہو جائے تو بغیر عینک کے دوربین کے بھی نظر آ جاتا ہے. اگر یہ چاند ثابت ہو جائے کہ یہ 15 گھنٹے سے زیادہ کا چاند پاکستان کے افق پر بن چکا ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے 15 گھنٹے کا یا 15 گھنٹے سے بڑا چاند موجود ہے، تو اسے رویت ہی کہیں گے. یہ رویت ہو گئی ہے چاند کی، چونکہ رویت کے قابل ہے. اب ممکن ہے بادل ہوں، ممکن ہے غبار ہو نہ نظر آئے، یا کسی بھی وجہ سے نہ نظر آئے، لیکن موجود ہے وہاں پر اور دیکھنے کے قابل بھی ہے. یہ علمی دلیلوں سے اگر ثابت ہو جائے تو وہ رویت ہی کہلاتا ہے، علمی دلیلوں سے رویت ثابت ہوگی کہ رویت کے قابل ہے. یہ اصل بات ہے کہ علماء، یہ جو بحث چھڑی ہے بہت اچھی ہے، لیکن بغیر اس توجہ کے اس پہلو کے شروع کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سرزنش کرنے کے لیے. درست بات یہ ہے کہ چاند علماء کے اختیارات میں سے نہیں ہے، مفتیوں کا کام نہیں ہے چاند، نہ مفتی پوپلزئی کا کام ہے، نہ مفتی منیب کا کام ہے، نہ مفتی شامزئی کا کام ہے، نہ کسی شیعہ مفتی کا کام ہے، نہ سنی مفتی کا کام ہے. چونکہ چاند کے 4 طریقے ہیں، ان میں سے کہیں بھی مفتی شامل نہیں ہے. ان 4 طریقوں سے چاند ثابت ہوتا ہے، اور ان 4 طریقوں میں سے آیا جدید تکنیک کے مطابق اگر چاند کی رویت مسلم ہو گئی تو وہ بھی رویت ہی ہے. ممکن ہے یہاں کوئی فقہا کہتے ہوں کہ وہ رویت قابل اعتماد نہیں ہے، وہ بھی چونکہ بنیاد ان کے اس فتویٰ کی ٹھیک نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے اس علم کی یا اس سائنس کی، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان طریقوں سے چاند ثابت نہیں ہوتا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قدیم سے اس جدید سائنس سے بہت پہلے پرانی کتابیں چاند اور سورج کے متعلق زیادہ قابل اعتماد ہیں آج کے رصد خانوں کے بنسبت، اور ان کے پاس اس رصد کا کوئی انتظام اہتمام نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے کہ اگر حکومت کمیٹی نہ بنائے بلکہ رصد خانہ بنائے. ہماری یہ تجویز ہے وزیر صاحب کو کہ اب جب کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، سائنسدان ہونے کا بھی موقع دے دیا ہے، وزیر اطلاعات سے سیدھے سائنس میں پہنچے آپ، ہر چند آپ کو سزا کے طور پر وہاں منتقل کیا گیا ہے، لیکن آپ وہاں سائنس کو زندہ کریں پاکستان میں، تو کمیٹی نہ بنائیں، کمیٹی کے بنائے رصد خانہ بنائیں، جدید ٹیکنالوجی بیرون ملک سے لائیں اور ایک مرکزی رصد خانہ پاکستان میں کسی جگہ بنائیں، اور علاقائی طور پر مختلف کوہستانی علاقوں میں، پہاڑوں پر اور بعض سرحدوں پر، ساحل پر رصد خانے بنائیں، تاکہ وہاں پر طلاب یہ علوم سیکھیں بھی، پڑھیں بھی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، اور اس کے ذریعے سے آپ کے جو ضروریات ہیں ملکی، تقویمی اور مختلف پہلوؤں سے، وہ بھی کام ساتھ ساتھ ہوتا رہے. کمیٹی کوئی فائدہ نہیں دے گی. رصد خانہ بنائیں اور لیبارٹری بنائیں اور یہ وسائل منگوائیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے، کہ ایک ملک کے اندر یہ کمی ہونا اس عصر میں، سائنس کے دوران میں ان کے پاس یہ آلات نہ ہونا عیب ہے. اس عیب کو وزیر صاحب برطرف کریں تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے ان کی غلطیاں معاف کر دے گا جو انہوں نے پرویز مشرف کے دور سے شروع کی ہوئی ہیں کرنا. چونکہ یہ وزیر صاحب ہر حکومت میں رہے ہیں، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے اندر بھی تھے، اور اس حکومت کے ساتھ بھی ہیں، اب اگلی جو بنے گی اس کے ساتھ بھی یقیناً ہوں گے. تو اگر یہ کام کر جائیں تو شاید کوئی امید ہو. انشاءاللہ خداوند تعالیٰ یہ بے گناہ اسیر جو لاپتہ ہیں اور جنہیں بے دردی کے ساتھ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ بے دردی کی جا رہی ہے اور انہیں لاپتہ کر کے تکلیف پہنچا رہی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرمائیں انشاءاللہ. اور جو فتنے, جو سازشیں, منصوبے امت اسلامیہ کے خلاف اور بالخصوص تشیع کے خلاف تشکیل پا رہے ہیں, خداوند تعالیٰ انہیں ناکام بنائے اور خود منصوبے بنانے والوں کو ان کا گرفتار و اسیر بنائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد.